بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، القواعد الحسان متعلقة بتفسير القرآن فضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. ونبات كرهيته قاعدة نمبر 26. الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. دين آيات مي كوي خاص قيد بان كيه الله تعالى نه أن آيات كأحكام نهي ثابت هوتا مگر أنهي قيود سي مگر بہت کم آيات مي اكسپشن موجود ہے. اور آج کے درس میں ایک نئی مثال سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شخص فرماتے ہیں ومنها قوله تعالى، اور میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ويقتلون النبيين بغير الحق الى اخر سورة البقرة آیت نمبر 61. اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق کے. یہودیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہودی جو ہیں ان میں بری خصلت تھی کہ انہوں نے بعض انبیاء کو بھی قتل کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بغیر حق کے قتل کیا ہے. شیخ صفرات مع انه لا يقع قتلهم الا بغير حق، جبکہ نبی کا قتل ہمیشہ واقع نہیں ہوتا مگر بغیر حق، یعنی کوئی حق طریقے سے نبی کو قتل کر سکتا ہے، تو جسے بھی قتل بغیر حق کے قتل کیا ہے. فهذا تو پھر یہ اس کا ذکر کیوں کیا ہے بغیر حق؟ یہ قید ہے کیا؟ یعنی حق تو قتل کرو بغیر حق قتل نہ کرو. کیا حق طریقے کوئی بھی نبی قتل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو اس کی یہ قید کیوں لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ بیان کیوں اس کو کیوں اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا بغیر حق لفظ کیوں ہے؟ شیخ صاحب فرماتے فہذا نظیر ما ذکرہ فی الشرک، یہ ویسے جیسا کہ شرک کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمایا تھا. یعنی جو پہلی مثال شیخ صاحب بیان کے قاعدہ کے شروع میں ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو پکارتا ہے اس کی کوئی بھی دلی برہان نہیں ہے. اچھا کوئی برہان لے کے پھر پکارے تو یہ کیوں بیان کیا گیا ہے؟ یہ شرک کی شناعت کو بیان کرنے کے کہ اتنی بڑا جرم ہے یہ کہ دلیل کبھی ہو بھی نہیں سکتی، اگر ہو تب بھی جائز نہیں ہے کسی صورت میں بھی. تو اصل برائی اور اس معاملے کی سنگینی کو بیان کرنا مقصود ہے. یہاں پر بھی وہی طریقہ ہے کہ نبی کو قتل کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، اور بغیر ہمیشہ بغیر حق ہے، تاکہ انسان اس طرف سوچے بھی نہیں. تو یہودی نے حدیں پار کر دی ہیں اور بعض انبیاء کو بھی انہوں نے قتل کیا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فهذا نظير ما ذكر في الشرك وان هذا تشنيع لهذه الحاله التي لا شبهه لصاحبها، یعنی یہ گھنونا اور برا بدترین عمل کرنے والے شخص کوئی شبہ بھی نہیں ہے. نبی کو قتل کر لو، یعنی جو نبی کو قتل اس پر کیا شبہ تھا؟ بل صاحب اعظم الناس جرما، بلکہ یہ برا عمل کرنے والا شخص جو ہے لوگوں سب سے بڑا جرم کرنے والا، اشدهم اساءة، سب سے برائی کرنے والا ہے. اچھا وما قوله تعالى اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو ولا تقتل نفس التي حرم الله الا بالحق، سورۃ الانعام 151 میں. یہاں پر بھی الا بالحق ایکسپشن ہے، اور نہیں قتل کرو نفس کو جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے الا بالحق مگر حق کے ساتھ. یہاں پر بھی حق کا لفظ ہے، من غیر حق، بغیر حق انبیاء کے لیے، الا بالحق عام لوگوں کے لیے. جو شیخ صاحب فرماتے فلیست من هذا النوع، یہ اس قسم کی نہیں ہے، یعنی یہ قید جو ہے یہ معتبر ہے. وانما هي من النوع الاول الذي هو الاصل، یہ اصل میں سے ہے، یعنی قید معتبر ہے. والحق الذي قيدها الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم، وہ جو حق ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پر وسلم کی حدیث میں سے بیان کیا گیا. فلیست من هذا النوع، انما هي من النوع الاول الذي هو الاصل والحق الذي قيدها الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس والزاند المحصن والتارك للدين المفارق للجماعة، جسد متفق علی حدیث میں آیا ہے کہ حق مسلمان کو قتل کرنے کا یہ تین طریقے ہیں. قاتل جب وہ قتل کرے، قتل ثابت ہو جائے تو اس کا قصاص لیا جاتا ہے. زاند محصن شادی شدہ جب زنا کاری کر اس کو سنگسار رجم کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے. والتارك للدين المفارق للجماعة، جو دین کو ترک کر دے اور جماعت سے خارج ہو، یعنی دین اسلام سے خارج ہو جائے، مرتد ہو جائے، اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے. تو یہ جو حق یہاں پہ قید ہے یہ معتبر ہے کہ نہیں؟ جو پہلے حق تو معتبر ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. اب دیکھ قرآن میں دو لفظ موجود ہیں، تو یہ ہوتے قواعد جن کو سمجھنا بہت لازمی ہوتا ہے. اگر قرآن کی آپ تفسیر یا سمجھنا چاہتے ہیں اس طریقے سے تو مد نظر رکھنا لازمی ہے. اچھا اگلی مثال دیکھیں، ومنها قوله تعالى، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وَإِن كُنْتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا إِلَى آخِرِ آيَةِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ نمبر 6. تیمم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَإِن كُنْتُم مَرْضَى، اور اگر تم مریض ہو بیمار ہو، أَوْ عَلَى سَفَرٍ یا مسافر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِنَ الْغَائِطِ یا تم سے کوئی شخص پخانہ کرے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ جَمَعَكَ بِبِيبِيٍّ سے، فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہ ملے، پانی نہ ہو، پانی کا وجود نہ ہو، فتیمموا، تم تیمم کر لو. اب اس میں جو قید بیان کی گئی ہے بیماری کی اور سفر کی اور پھر تیمم ہے. شیخ صفر فرماتے ہیں، مع ان فقد الماء ليس من شروط وجود السفر، یعنی پانی کی عدم موجودگی کے لیے سفر کو ہونے شرط نہیں ہے. فإن اذا فقد جاز تيمم حضرا وسفرا، اگر پانی نہ میسر، پانی موجود نہ ہو، چاہے حضر میں ہو، اقامت میں یا سفر کی حالت میں ہو، تیمم ہوگا کہ نہیں؟ تو سفر کا کیوں ذکر کیا گیا خاص طور پہ؟ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر مسافر ہیں آپ اور پانی، تب تو تیمم کرو. اگر آپ شہر میں ہیں مقیم ہیں اور پانی، تو تیمم نہیں کریں گے کیا؟ قرآن میں تو سفر کا لفظ ہے، کیا یہ قید معتبر ہے؟ ہاں یہ بات معتبر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر پانی نہیں ہے تو صرف مسافر ہیں تو وہ تیمم کریں، جو حضر میں ہیں اگر پانی ہے تو وہ تیمم نہ کریں، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ سبحان اللہ. اس لیے بہت بڑا شبہ ہے، بہت بڑا شبہ ہے یہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیکن ذکر السفر بیان الحالت غالبۃ موجودۃ یفقد فیہا الماء، تو پھر سفر کا ذکر کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، اس لیے بیان الحالت الغالبۃ، جو غالب حالت کا بیان ہے، الموجودۃ التي يفقد فيها الماء، جس میں پانی کا فقدان ہوتا ہے، وہ کون سی حالت ہے؟ سفر کی حالت ہوتی ہے. اما الحضر، لیکن اقامت کی حالت میں، فانه يندر فيه عدم الماء جدا، کہ پانی کی عدم موجودگی تو بہت ہی نادر ہے. ومن هذا السبب ظن بعض العلماء ان السفر وحده مبيح للتيمم، اس لیے بعض علماء نے یہ سمجھا ہے کہ تیمم کے لیے سفر کا ہونا لازمی ہے، اگر مسافر ہے تو تیمم نہیں کر سکتا. وإن كان موجودا، ہاں مسافر نہیں ہے تو تیمم نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے اگر جب پانی بھی ہو تو مسافر کو ہونا لازمی ہے. وهذا في غاية الضعف، یہ قول جو ہے في غاية الضعف ضعيف قول ہے. وهذه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه المسلمين مخالف لهذا القول، جو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور مسلمانوں کو جو طریقہ ہے وہ اس کے مخالف ہے، اس قول کے مخالف ہے. تعلیق میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، غزل قوله، اللہ تعالیٰ کے فرمان، وَإِن كُنْتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَإِنَّ الْمَرِيضَ لَا يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ تَيَمُّمِهِ فُقْدَانَ الْمَاءِ. یعنی مریض کو دیکھ لیں آپ، مسافر کی بات تو شیخ صاحب نے کر لی ہے، شیخ الرحمن الناصر سعید رحمہ اللہ نے. اب مریض کے لیے کیا پانی کا نہ ہونا لازمی ہے؟ فقط فقدان الماء تیمم کے لازمی ہے، یا اس کی مرضی کافی ہے؟ اس کی مرضی کافی ہے. اگر پانی موجود ہے اور مریض ہے، نے پانی کا استعمال کرنے سے اس کی مرض بڑھ جاتی ہے، ہلاکت کا اندیشہ ہوتا ہے، کہ وہ کیا کرے گا؟ تیمم. تو پھر یا قرآن مجید فلم تجد ماء کی قید کیا ہے؟ معتبر ہے مریض کے لیے، غیر معتبر ہے مریض کے لیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فإن المريض لا يشترط لجواز تیمم فقدان الماء، مریض کے لیے تیمم کے جواز کے لیے شرط نہیں کہ پانی کا فقدان ہو. بل يتيمم وإن كان على حوض الماء، بلکہ تیمم کرے گا اگرچہ پانی کے حوض پر ہی کھڑا کیوں نہ ہو. لأنه مريض، کیونکہ وہ مریض ہے، تو مرض الگ سے ایک وجہ ہے تیمم کی. لیکن قول اللہ تعالی فلم تجدوا ماء، لیکن اللہ تعالی کیا فرما فلم تجدوا ماء، هذا في السفر، یہ سفر کے لیے ہے، مرض کے لیے نہیں ہے. وأما المريض فيجوز أن يتيمم سواء وجد ماء أم لم يجد، المريض کے لیے جائز ہے کہ تیمم کرے چاہے اسے پانی ملے یا نہ ملے. اگلی مثال دے دیتے ہیں، اگلی مثال، ومن ذلك قوله تعالى، ومثال اللہ تعالیٰ کے فرمان، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصر من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إلى آخر الآية سورة النساء نمبر 101. نماز کو قصر کرنے کے تعلق سے خوف کے لفظ کو جوڑ دیا گیا ہے. کیا جب ڈر ہو تب قصر کرو, ڈب نہیں تو قصر نہیں کرنا. کیا یہ قید معتبر ہے کہ نہیں؟ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, جب آپ سفر کریں, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تَقْصُرُ مِنَ الصَّلَاةِ, پر کوئی حرج نہیں کہ آپ نماز کو قصر کرو, نماز قصر کر سکتے ہو. اِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, جب آپ کو خوف ہو کہ وہ جو انہوں نے کفر کیا آپ کو فتنہ یا آزمائش میں ڈال دیں. اچھا, شاہ صاحب فرماتے ہیں, شاہ عبد الرحمٰن سعید رحمہ اللہ, مع ان الخوف ليس بشرط صحة القصر ومشروعیت بالاتفاق, جبکہ اس پہ اتفاق اور اجماع ہے کہ خوف جو ہے وہ قصر کی صحت کی مشروعیت کے لیے شرط نہیں ہے. یعنی آپ مسافر ہیں اور آپ کو کوئی خوف نہیں ہے, عام سفر آپ کر رہے ہیں, امن و امان کی حالت ہے, کوئی بھی خوف نہیں ہے, کوئی دشمن کا خطرہ نہیں ہے, آپ قصر کریں گے کہ نہیں؟ قصر کریں, مسافر تو قصر کریں گے نا, بالاتفاق. ٹھیک ہے نا, تو پھر خوف کے لفظ کیوں بیان کیا گیا ہے؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں, لما اورد علی هذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جواب, قال فی جواب, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا ہے, یہ معاملہ سامنے رکھا گیا ہے, آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے کہ خوف تو اب نہیں رہا تو ہم کیا نماز قصر کرنا چھوڑ دیں, کیا کریں؟ اب خوف کی حالت تو نہیں رہی. چلو پہلے جنگ کی حالت تھی, دشمن کا ہمیشہ خدشہ رہتا تھا, کبھی حملہ آور ہو سکتا تھا, ہم سفر جاتے تو نماز قصر کر لیتے تھے. اب سفر تو باقی ہے لیکن امن و امان ہے اور جو خوف ہے وہ بھی نہیں رہا اللہ کے فضل و کرم سے, تو کیا ہم قصر کریں کہ نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صدق تصدق اللہ بها علیکم, یہ صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے صدقہ فرمایا ہے, فقبل صدقتہ, تو اللہ صدقہ کو قبول کرو, یہ صدقہ ہے تمہارے لیے, جیسے مسلم کی حدیث میں آیا ہے. یعنی خوف ہو یا نہ ہو قصر تمہارے لیے پھر بھی جائز ہے, سبحان اللہ. یعنی وصدق طوع احسان فی کل زمان و مکان, اللہ تعالیٰ کا صدق اور احسان ہر جگہ اور ہر زمانے میں ہے, ہر زمان اور ہر جگہ میں. اولا تو قید بخوف و لغیر, اس کی کوئی قید نہیں کی خوف یا اس کے علاوہ کسی اور چیز سے. ومن علماء من قال, یعنی یہ جو خوف کا ذکر ہے اسے بیان کیا گیا ہے جب یہ معتبر تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مسلمانوں پر کہ جو فرض نماز ہے, جو چار رکعت والی نماز ہے, قصر کر کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے سفر کی حالت میں, اور جو سنن رواتب وہ نہیں پڑھی جاتی, جو راتب سنت نماز فرض نماز سے پہلے بعد میں جو پڑھی جاتی وہ نہیں پڑھی جاتی. یہ آسان تیسیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اچھا, ایک وجہ بھی تھی اس زمانے میں, خوف بھی طاری ہوتا تھا. اب انسان نماز پڑھو, چار رکعت پڑھنی, پھر خوف بھی طاری, کبھی حملہ ہو سکتا ہے, کبھی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے, تو آسان ہے کہ چار کی جگہ دو پڑھ لیا کرو, عصر کی نماز چار رکعت چلو دو پڑھ لو, عشاء کے چار یا ظہر کے چار دو پڑھ لو. اچھا, اب امن امان چھا گئے الحمدللہ, اور مسلمان غلبہ ہو گیا ہے اور ملک میں فتح ہو گیا الحمدللہ, امن امان برقرار ہو گیا ہے, لیکن اب سفر ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جانا ہے, ایک شہر دوسرے شہر کی طرف جانا ہے, اور راستہ پر امن راستہ ہے الحمدللہ, اب قصر کرے کہ نہ کرے؟ اب خوف تو باقی نہیں رہا, یہ احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تم اسے قبول کرو, صدقہ اللہ تعالیٰ کا, تو قصر تو باقی رہے گا. تو خوف کا جو لفظ تھا اس وقت بھی موجود تھا, آج بھی موجود ہے خوف کا لفظ جو ہے, یعنی اگر ڈر ہے تو پڑھو, ڈرنے تو نہیں پڑھو, یہ مطلب نہیں ہے خوف کے قید جو یہاں پر غیر معتبر ہے. لیکن اس کا فائدہ ہے آگے جیسے شیخ صاحب بیان فرمائیں گے, یہ الفاظ جو ہیں ہم کہہ تو دیتے کہ غیر معتبر ہے اس اعتبار سے کہ لاگو نہیں ہوگا, یعنی یہ قید نہیں ہے, اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا, یا ایسی شرط نہیں سمجھا جائے گا, اس پیچھے حکمت الگ ہے جو موجود ہے, سبحان اللہ. اچھا, ومن العلماء من قال, شیخ صاحب فرماتے ہیں, بعض علماء نے کہا ہے, ان هذا القید من القسم الاول, یہ قید قسم اول میں سے, یعنی معتبر ہے. وان القصر التام هو قصر العدد وقصر الاركان والهيئات شرط اجتماع السفر والخوف كما في الايه, ایک قصر تام ہے, ایک قصر غیر تام ہے. قصر تام سے کیا مراد ہے؟ وہ قصر العدد وقصر الاركان والهيئات, عدد نمبر کا قصر, چار رکعت دو رکعت پڑھیں گے آپ, یہ کون سے قصر ہے؟ قصر العدد ہے. ٹھیک ہے, نمبر چار دو ہو گیا. اچھا, قصر الاركان والهيئات دوسرے قصر جو ہے وہ رکن کے قصر اور ہیئت جو ہے اس کے قصر ہے, یعنی آپ نماز پڑھیں گے بغیر رکوع کے, بغیر سجدے کے, جبکہ رکوع اور سجدہ کیا ہے؟ ارکان الصلاۃ میں سے ہے, ایسا ہے نا؟ یہ بھی قصر میں قصر الرکوع, قصر رکن والہیئہ اسے کہتے ہیں. اچھا, یہ کب ہوگا؟ عند اجتماع السفر والخوف كما في الآية، الجهاد میں بھی ہے اور جہاں پر دونوں جمع ہو جاتے، سفر اور خوف دونوں جمع ہو جاتے ہیں. یعنی سفر پہ ہیں، خوف طاری ہے، ہر طرف سے یعنی بد امنی ہے اور فائرنگ ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اسے دوسرے تک جمع بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی ظہر کی نماز نہیں پڑھی آپ نے، عصر کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے، اب آپ نے دونوں پڑھنی ہے. آپ نے کہا چلو عصر تک دیکھ لیتے ہیں، امن امان قائم ہو جائے گا، ابھی تک نماز نہیں پڑھی، فائرنگ ہو رہی ہے اور کوئی جگہ بھی نہیں چھپنے کی بیٹھنے کی، آپ یعنی میدان میں ہیں اور خوف طاری ہے اور آپ چل رہے ہیں، بیٹھ بھی نہیں سکتے کہ کہیں سے بھی کوئی یعنی جانب حملہ ہو سکتا ہے. اس صورت میں کیا کریں گے آپ؟ قصر عدد کریں گے، چار والی دو، اچھا سجدہ رکوع کریں گے نہیں کریں گے، وہ اپنے دل میں ہی آپ اس کی نیت کر کے کرتے رہیں گے. یہ قصر ارکان والہیئات. اچھا شسفر شرط اجتماع السفر والخوف كما في الآية فإن وجد الخوف وحده، اگر صرف خوف و اکیلا، لم يقصر عدد الصلاة، تقصر هيئاته وصفاتها، تو عدد نہیں ہوگا اگر صرف خوف ہے، سفر نہیں ہے، شہر میں معاملہ ہو گیا ہے تو رکعت پوری ہوگی. یعنی کوئی شخص حملہ آور ہوگا شہر کے اندر، آپ سفر میں نہیں ہیں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ چار کے دو پڑھیں گے آپ، کیونکہ حضر میں تو آپ قصر ہی کر سکتے، نماز تو پوری پڑھیں گے آپ، لیکن اس کے جو رک ارکان ہیں اور حیات ہیں ان میں آپ قصر کر کے اس کے بغیر پڑھ لیں گے آپ. فوجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة وإنما تقصر هيئاته وصفاتها، وإن وجد السفر وحده، اگر صرف سفر ہے، لم تقصر هيئاته وشروطه إنما يقصر عددها. سفر ہے، خوف نہیں ہے، تین صورتیں ہیں، سفر خوف دونوں ہیں، عدد بھی کم، ارکان هيئات میں بھی کمی ہے. اچھا حضر ہے، سفر نہیں ہے لیکن خوف ہے، قصر عدد کا نہیں ہے، ارکان اور هيئات کا قصر ہے، آپ بغیر ارکان کے آپ مکمل نماز پڑھیں گے. اگر سفر ہے، خوف نہیں ہے، قصر عدد کا ہوگا، صرف چار دو رکعت پڑھیں گے لیکن ارکان مکمل کریں گے، اس میں کوئی قصر نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی. شاہ صاحب فرماتے ہیں وہذا لا ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اس میں نفی نہیں ہے. فإنهم انما سألوا عن قصر العدد، تو صحابہ نے صرف عدد کے قصر کے تعلق سوال کیا تھا، حیات کے سوال نہیں تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے صدقے سے قبول کرو. فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا کہ رخصت عام ہے ہر حالت میں. وهذا تقرير مليح موافق للآية غير مخالف لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيتعلم الأخذ به. وجو التقرير يعني جو جمع کیا گیا اس طریقے سے بہت پیارے طریقہ ہے، جو آیت کے موافق بھی ہے اور حدیث کے مخالف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بھی نہیں ہے، تو يتعلم الأخذ به، تو اس پہ اخذ اس کو لینا متعین ہو جاتا ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. آخری مثال رہ گئی، انشاءاللہ اگلے درس میں وہ بیان کریں گے، اور یہ مکمل جو سب سے لمبا قاعدہ غالباً یہی ہے، 26واں قاعدہ، اس میں مثالیں بہت ہیں، اس لیے طالب علم کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مختلف مثال جتنی زیادہ ہوں اس میں اتنی ہی مضبوطی حاصل ہوتی ہے. اور آج سردی کے موسم ہے، اور بھائی کے سوال ہے کہ پانی شدید ٹھنڈا ہو، سردی کا موسم ہو، تو کیا وضو کے لیے، طہارت کے لیے پانی استعمال کرنا چاہیے یا تیمم کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں قاعدہ کہ فتق اللہ مستطعتم، اگر شخص برداشت کر سکتا ہے اور اس کے اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے اس کی طبیعت خراب نہیں ہوتی، یا اس کے اگر بیماریں تو مرض نہیں بڑھتی، تو وہ تعینوں کے پانی سے وضو کر لے. اگر گرم کرنے کا اس کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی گیزر نہیں ہے، کوئی آگ نہیں اس کو گرم کرے، کوئی طریقہ نہیں ہے، اور صرف یہی ٹھنڈا پانی ہے، یا اس کے دوسرا بدل جو تیمم ہے، اگر کر سکتا ہے برداشت تو تیمم نہیں کرے گا، پانی استعمال کرے گا، اگر نہیں کر سکتا ہے تو وہ خود بہتر جانتا ہے اس کی کیا حالت ہے. دو لوگ ہیں، ایک شخص مثال اس کو مختلف جانے، خون کی کمی ہوتی ہے، انیمیا بعض لوگوں کو ہوتا ہے، اس سے سردی ویسے لگتی ہے انسان کو زیادہ، پانی استعمال کرو اور زیادہ اس کو تکلیف ہوگی، تو وہ نہ کرے اس وجہ سے. لیکن اسی وقت دوسرا شخص تندرست ہے ماشاءاللہ، وہ ٹھنڈا پانی استعمال بھی کرو، اس کو فرق بھی نہیں پڑتا، کیا اسے بھی کہے تم بھی تیمم کر لو کیا؟ تو دونوں میں فرق ہے، اس کو دیکھنا لازمی ہے. قاعدہ فتق اللہ ما استطعتم، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ کی کیا حالت ہے. اگر آپ کو اس میں زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، زیادہ سردی لگتی ہے، آپ کام بھی رہے ہو کو پتہ بھی نہیں چلا، تو نہیں نہ کریں. لیکن صحیح مطلب ہرگز نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، چولہا بھی ہے، گیس بھی ہے، گرم پانی بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں بھائی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سردی زیادہ ہے کب کباہٹ ہوتی ہے اس لیے آپ تیمم کر لو. تیمم بھائی یہ مطلب نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے, یا ٹھنڈا پانی ہے جو آپ کے صحت کے لیے مضر ہے, یا تیمم میں آپ پانی ریس مانگیں, آپ تیمم کر لیں, طہارت اپنی کر لیں. اور اگر آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں, تھوڑی سردی تو لگتی ہے, سب کو لگتی ہے, اس کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور اگر پاس اگر گیزر یا گرم پانی میسر ہو سکتا ہے, آپ پانی گرم کر کے وضو کر لیں, پھر آپ نماز پڑھیں. اور اگر یہ چیزیں میسر نہیں ہیں اور صرف ٹھنڈا ہی پانی ہے یا تیمم ہے, صحت کے لیے مضر ہے, آپ نہیں استعمال کر سکتے, اور اس ایسی صورت میں آپ تیمم کر لیں پھر نماز پڑھ لیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.